چلو سیکھے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.
الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ.
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ.
وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, کڈس مدری چینل کا بہت پیارا پروگرام, ہمارا پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے. پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم. پروگرام کا نام ہے, آج بھی انشاءاللہ الکریم مختلف سیگمنٹس کے ذریعے قرآنی معلومات حاصل کریں گے, قرآن پاک کے پیغامات بھی سنیں گے, قرآنی واقعہ بھی سنیں گے, آیت کے نازل ہونے کی وجہ بھی آپ کو بتائیں گے, اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. تلاوت بھی ہوگی, نعت بھی ہوگی, اتنا سب کچھ ہو اور پھر آپ ہمارے ساتھ موجود نہ ہوں تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہنا ہے. پیارے بچوں, اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے.
سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پاک پڑھنے کی ہم فضیلت سنتے ہیں اپنے ہر ہی پروگرام کے سٹارٹ میں, پروگرام کے آغاز میں ہم درود پاک پڑھنے کی فضیلت سن رہے ہوتے ہیں. درود پاک پڑھنے کی فضیلت سن رہے ہوتے ہیں. کیا فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی؟ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں, 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اسے ایک قرات اجر عطا فرمایا جاتا ہے. بہت ساری درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں ہیں. آج ہم نے سنی ہے درود پاک لکھنے کی فضیلت. کیا سنا ہے آج ہم نے؟ درود پاک لکھنے کی فضیلت آج ہم نے سنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے.
سبحان
اللہ سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین, جب بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے؟ محمد. جب بھی ہم محمد نام پڑھیں تو ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے, ہم نام لکھیں تو ہمیں درود پاک ساتھ میں لکھنا چاہیے. جو اسلامیات وغیرہ کا کام کرتے ہیں ہم یا اردو کا کام کرتے ہیں, ویسے بھی ہم جو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لکھ رہے ہوتے ہیں, کہیں بھی اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے, ہم لکھ رہے ہوں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, تو ساتھ میں آپ نے چھوٹا سا سواد نہیں بنانا, چھوٹا سا سواد نہیں بنانا, اس کی اجازت نہیں ہے. علماء اکرام نے منع فرمایا ہے.
سلام بھی لکھا ہوتا ہے,
سلام بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, یہ بھی نہیں کرنا,
بالکل نہیں کرنا,
بلکہ پورا درود پاک لکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مختصر سا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ورنہ آپ چاہیں تو بڑا بھی لکھ سکتے ہیں
صلی اللہ علیہ وسلم. اگر جگہ شارٹ ہو اور آپ بہت طویل نہیں لکھ پا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو کم از کم علیہ السلام لکھ دیں,
علیہ السلام لکھ دیں,
کم از کم اتنا تو لکھ دیں,
علیہ السلام بھی لکھ سکتے ہیں, علیہ السلام لکھ دیں,
یہ بھی سلام ہے.
جی بالکل, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی آئے تو آپ نے ساتھ میں درود پاک مکمل لکھنا ہے, چاہے تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں, چاہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم لکھیں, چاہیں تو علیہ الصلاۃ والسلام لکھیں, اور اگر جگہ مختصر سی ہے اور آپ نے جلدی جلدی کام کرنا ہے تو علیہ السلام بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن سواد صرف نہ بنائیں. اچھا سواد بھی بنا دیتے ہیں, بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آتا ہے عمر فیاض بھائی کہ عین بنا دیتے ہیں, علیہ السلام کا عین بنا دیتے ہیں چھوٹا سا اوپر, تو بھائی یہ نہیں کریں آپ, آپ بلکہ پورا درود پاک لکھیں. اس میں ہمارا ٹائم ویسٹ نہیں ہو رہا, کہیں آپ یہ سمجھیں کہ اس میں ہمارا ٹائم لگ رہا ہے, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, تو اس میں ٹائم ویسٹ نہیں ہو رہا بلکہ ٹائم سیف ہو رہا ہے. ٹائم سیف بھی ہو رہا ہے اور ساتھ میں اس ٹائم کا ہمیں فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے. کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ کہ فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے, بخشش کی دعا کرتے رہیں گے, کب تک؟ جب تک وہ درود پاک اس کتاب میں اس کاپی میں لکھا رہے گا. تو ہمیں تو پتہ نہیں ہے, ہم لکھ رہے ہیں پین سے لکھ رہے ہیں, تو ہمیں تو پتہ نہیں ہے وہ کب تک رہے باقی, کب تک لکھا رہے, کب تک نہ مٹے. جب تک وہ لکھا رہے گا جب تک ہمارے لیے فرشتے سے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے, مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. تو
لکھ رہے ہیں تو لکھنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کا بعد میں ادب بھی کریں,
ادب بھی کریں.
آپ نے لکھ لیا ہے تو اب اس کاپی کا ادب کرنا ہوگا نا, اس صفحے کا, اس کاپی کو آپ یوں زمین پر نہیں رکھیں گے, کیونکہ بعض اوقات کام کرنا ہوتا ہے تو کام کرنے کے لیے, لکھنے کے لیے جو ہے وہ زمین پر کاپی رکھی ہوتی ہے. اب درود پاک لکھا ہوگا, ویسے بھی زمین پر ڈائریکٹ نہیں رکھنی چاہیے, کوئی تکیہ لے لیں, کوئی ڈیسک ہونی چاہیے, کوئی ڈائز ہونی چاہیے اس طرح کی, جس کے اوپر آپ ٹیبل وغیرہ چھوٹی ہو اس उसके ऊपर बैठ कर
अगर ये ना भी हो तो तकिया रख लें,
तकिया रख लें गोद में रख लें। बहुत सारे तरीके कार हैं, लेकिन ये कि ज़मीन पर रखना और फिर बिलखसूस जिसमें इस तरह की मुबारक चीज़ें हों, अल्लाह का नाम हो, दुरूद हो, वैसे भी हुरूफ़ ताजी हों, सबका हमें अदब तो करना ही चाहिए,
कागज़ का भी अदब करना चाहिए,
कागज़ का भी अदब करना।
मेरे दुश्मन तो फरमाते हैं खाली कागज़ है उसका भी आप अदब करें, कलम का अदब करें, आप पेन का अदब करें, क्योंकि पेन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम लिखा जाता है, दुरूद पाक भी लिखा जाता है, अल्लाह पाक का नाम भी लिखा जाता है, मुबारक चीज़ें लिखी जाती हैं, कुरानी आयत भी लिख सकते हैं हम कलम से, तो कलम का भी अदब करना चाहिए, सफ़े का भी अदब करना चाहिए, किताब का भी अदब करना चाहिए, और हम जिस जगह पर पढ़ रहे हैं उस जगह का भी अदब करना चाहिए। हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, मदरसतुल मदीना में पढ़ रहे हैं, जामियतुल मदीना में पढ़ रहे हैं, तो हमें उस जगह का भी अदब करना चाहिए, असातिज़ा का भी अदब करना चाहिए। अब आप कहेंगे इतना सारा आपने बता दिया कि अदब करें, इसका भी अदब करें, उसका भी अदब करें, तो अदब से फ़ायदा क्या हासिल होता है उमर फैयाज़ भाई? अदब से कोई फ़ायदा भी हासिल होता है या वैसे ही?
बहुत सारे फ़वाद हासिल हैं।
अच्छा,
बहुत सारे फ़वाद हासिल होते हैं।
अच्छा,
और हमने तो एक शेर जो है वो बचपन से ही सुना है कि इल्म पढ़िया अदब ना सीखिया, हैं कि भाई इल्म तो पढ़ लिया अदब नहीं सीखा तो फिर क्या करना है इल्म लेके हु। ये पंजाबी का शेर है, इसमें कुछ एक आध अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं मुझसे, लेकिन ये है कि मकसद ये है कि इल्म तो हासिल करना ही करना है, लेकिन साथ साथ उसका अदब भी करना है, और अदब इंसान को आला मकाम पर पहुंचा देता है। इस तरह बहुत से लोगों को, स्टूडेंट्स को, तलबा को देखने में आया कि एक तालिब इल्म वो था कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ता था लेकिन बेअदब था।
अच्छा,
दूसरी तरफ वो कि जो कि बस ज़्यादा ज़हीन नहीं था लेकिन अदब करने वाला था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अदब की वजह से उसे बड़ा मकाम अता फरमा दिया। दो तलबा थे, एक तालिब इल्म वो था कि जब भी वो पढ़ता वो किबले रूह होकर पढ़ता, किबले की तरफ मुँह करके पढ़ता, दूसरा किबले की तरफ मुँह करके नहीं पढ़ता था, चूंकि वो एक अदब करते हुए किबले की तरफ मुंह करके पढ़ता था, अल्लाह पाक ने उसे ज्यादा मकाम मर्तबा अता फरमाया, वो ज्यादा बड़ा आलिम बना, वो ज्यादा बड़ा जो है वो अपने जमाने का मुफ्ती बना। तो अदब बहुत जरूरी चीज़ है। और आपने जगह की बात की तो मेरे जहन में वो बच्चों का, वो जो बच्चे काम कर रहे होते हैं ना, वो घूम रहे थे कि वो चिकन खा रहे हैं तो यूं करके डेस्क के नीचे चिपका देते हैं, ठीक है, वो कुछ चीज़ खाई, कुछ टॉफी वगैरह खाई तो उसकी पन्नी जो है वो यूं करके गिरा दी नीचे जमीन के ऊपर ही, ठीक है। तो ये इस तरह के काम जो है वो नहीं करने चाहिए, और ये आदाब के ख़िलाफ़ हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। घर के अंदर भी नहीं करना चाहिए कि सोफ़े के नीचे, बेड के नीचे खोस दी, वहाँ पर कहीं जो है ना वो कोने खांचे में की जगह नजर आई वहाँ डाल दी, चौथी मंजिल पर रहते हैं टॉफ़ी खाई ऊपर से लेकर यूँ करके नीचे फेंक दी, अब उड़ती हुई जा रही है किसी गैलरी में जाके गिर गई, कितनी बुरी बात है। बराबर में किसी का घर है, छत है, कोई आपने खा कर कोई रेपर फेंका उसके घर पर जाकर गिर गया। आए दिन हम देख रहे होते हैं कि लोग लड़ रहे होते हैं इस बात पर कि यार तुमने कचरा फेंका, हमारे यहाँ कचरा फेंका, फिर एक नॉर्मल जहाँ फ्लैट्स का एरिया होता है, पोर्शन का एरिया होता है, वहाँ पीछे एक गली होती है, इसको लोग गंदी गली कह रहे होते हैं,
ठीक
है, पतली सी गली होती है, वो वहाँ से आना जाना किसी का नहीं होता है, लेकिन वो दो, एक घर का इस तरफ का पीछे का हिस्सा, एक घर का इस तरफ पीछे हिस्सा, तो वो बीच में से एक पतली सी गली होती है, तो वहाँ आप देख लें कचरा ही कचरा मिलेगा आपको। तो भाई क्यों आप जो है वो डस्टबिन है, डस्टबिन पर आपने देखा होगा कि लिखा होता है यूज मी,
उसे यूज नहीं
कर रहा, कह रही है वो डस्टबिन आपसे गुजारिश कर रही है कि भाई मुझे इस्तेमाल करें, आप क्यों इधर उधर चीज़ों को फेंक रहे। तो खैर, दुरूद पाक की फजीलत पर काफ़ी गुफ्तगू हो गई है, प्रोग्राम भी आपने आगे करना है, बहुत सारे सेगमेंट आपने पहले ही गिनवा दिए हैं कि ये भी होगा ये भी होगा, तो अगर इसी पर गुफ्तगू करते रहे तो मेरे ख्याल में कि प्रोग्राम बहुत तवील हो जाएगा। आगे चलते हैं,
आगे चलते हैं जी। किड्स पत्री चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, दुरूद पाक की हमने फजीलत सुनी, प्यारी प्यारी बातें आपको बताई हैं। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम कुरान टाइम की आज की एपिसोड के पहले सेगमेंट की तरफ, इसका नाम है तिलावत।
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, آئیے آپ کو اس آیت کا ترجمہ بتاتے ہیں. یہ آیت ہم نے سنی ہے, یہ آیت ہے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191. آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان. جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. اے ہمارے رب, تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا, تو پاک ہے, تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. سبحان اللہ. جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, تلاوت سنی, تلاوت کا آپ کو ترجمہ بھی بتا دیا ہے. بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور آپ کو ایک پیارا سا کلام سناتے ہیں.
مدینے میں بلا لو
ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام ہمیں سنا رہے تھے ہمارے نعت خواں بھائی. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر, مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر, مدینے میں. اور عمر فیاض بھائی جب یہ کلام پڑھ رہے تھے کہ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. تو حجاج کی روانگی کا سلسلہ ہے, اور میں سوچ رہا تھا کہ کاش کے وہ دن بھی جلد آئے کہ ہم یہ کلام پڑھیں کہ ہوئی امید بارآور مدینہ آنے والا ہے, چکا لو اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے, مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر, قافلہ اب مدینے کا تیار ہے. جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا, چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار. اور پھر جب مدینے پہنچ جائیں تو حاضر ہے درے دولت پہ گدا, سرکار توجہ فرمائے میں کب آنے کے قابل تھا, رحمت نے یہاں تک پہنچا ہے.
اللہ
تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے فیصلے ہیں کہ وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے در پر بلاتے ہیں. جی گٹس بدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن.
بچوں اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے,
وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ.
اور کافر ہماری دی ہوئی روزی میں سے انجانی چیزوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں, اللہ پاک کی قسم اے لوگو تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا, جو تم جھوٹ باندھتے تھے.
جی پیارے بچوں, تو یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 56 ہے. آیت نمبر کون سی ہے؟
56.
اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ نان مسلمز کو اللہ پاک نے جو فصلیں سمجھتے ہیں, کھیتی جو ہوتی ہے یعنی کھیت وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو فصلیں کہا جاتا ہے, تو اللہ پاک نے نان مسلمز کو جو فصلیں اور مویشی یعنی کہ جانور عطا فرمائے وہ ان میں سے ان جھوٹے خداؤں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں, اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جھوٹے خدا نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں. ایک تو وہ جھوٹے خدا ہیں اور عقیدہ ان کا یہ ہے کہ وہ نقصان یا نفع جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں, اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں گے. حالانکہ جھوٹے خداؤں میں یہ خوبیاں موجود ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تو پتھر کے بنے ہیں بھائی, ان کو تو خود لوگوں نے بنایا ہے, وہ کیا لوگوں کو نفع دیں گے یا لوگوں کو کیا نقصان پہنچائیں گے, ان کو تو لوگوں نے بنایا ہے, وہ تو خود مورتیاں ہیں. نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت وہ کہاں سے رکھیں گے؟ اللہ پاک نے اپنی ذات کی قسم یاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا. ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی ارشاد کوئی بات ارشاد فرما رہا ہے تو اس کی ویسی ویلیو ہے, کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. رب نے کوئی بات کہہ دی ہے تو وہ بات اوکے, اس میں پھر کچھ بات ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ اللہ کی بات ہے, اللہ کا حکم ہے, رب کا آرڈر ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی خود کلام فرماتے ہوئے اپنی قسم یاد فرمائے
اللہ,
تو اب اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی. ویسے ہی اگر مطلقاً بھی بات ہو تو اہمیت ہے کہ رب نے کہا, لیکن جب رب قسم یاد فرما رہا ہے کہ رب کی قسم, محمد کی قسم اور دیگر قسمیں جو ہے وہ قرآن پاک میں ارشاد فرمائی گئی ہیں, یاد فرمائی گئی ہیں, تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی قسم یاد فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ پاک کی قسم, اے لوگو تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا, سرزنش ہوگی. سرزنش کا مطلب سمجھتے ہیں, تھوڑا مشکل لفظ ہو گیا, مطلب یہ کہ تم سے پھر وہاں سختی سے پوچھا جائے گا, تم سے حساب کتاب لیا جائے گا, کوشچن آنسرز ہوں گے, اور تم سے یہ پوچھا جائے گا تم سے اس بارے میں کہ تم لوگ جو ہے وہ جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے اور اللہ پاک کا حکم بتا کر اللہ پاک پر جھوٹ باندھتے تھے. قربانی کن کے نام پر کر رہے ہو؟ جانور کن کے نام پر ذبح کر رہے ہو؟
جھوٹے خداؤں
کے نام پر کر رہے ہو. پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ رازق کون ہے؟
اللہ.
جب خالق اللہ ہے, رازق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, پیدا کرنے والا اللہ ہے, موت دینے والا اللہ ہے, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر قادر اللہ ہے, تو پھر اس اللہ کی طرف آئے نا اور غور و فکر کریں. تو بندہ جس کے پاس تھوڑی سی بھی سمجھ ہوگی وہ اس بات کو سمجھ جائے گا کہ اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے. یہ ایسا تو نہیں چل رہا نا. ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر جب آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ نحال بھائی نے یہ بتایا تھا کہ دن رات کا گزرنا اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. دن رات ایسے تھوڑی گزر رہے ہیں, ایک سیکوینس چل رہا ہے. سورج اپنے ٹائم پر نکل رہا ہے, اپنے ٹائم پر ڈوب رہا ہے. چاند کبھی چھوٹا ہے کبھی بڑا ہے. شروع شروع میں جب چاند نکلتا ہے مہینے کا شروع ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے, لیکن جو چودھویں کا چاند ہوتا ہے وہ پورا گول ہوتا ہے اور اس کی روشنی بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے. اس لیے چودھویں کے چاند کی ایک اپنی فضیلت بیان کی گئی, کیونکہ وہ زیادہ چمک رہا ہوتا ہے, خوبصورت نظر آتا ہے, اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ انہیں کوئی پیدا کرنے والا ہے. ہم نے پچھلے کچھ ایپیسوڈ پہلے سمندروں کے بارے میں کچھ باتیں کی تھیں, اللہ پاک کی نعمتوں کے بارے میں کچھ باتیں کی تھیں, تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں. یہ قطار در قطار چلتے چلتے جو پہاڑ ہیں اور بہتے جھرنے ہیں, آبشاریں ہیں, مچھلیاں ہیں, قسم قسم کی نعمتیں ہیں, باغات ہیں, دن ہیں, رات ہے, سورج ہے, چاند ہے, تارے ہیں, آسمان ہے, زمین ہے, پھر آسمان بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ سات آسمان بنے ہوئے ہیں, زمینیں بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ سات زمینیں ہیں.
اللہ اکبر.
بغیر کسی سہارے کے آسمان کی چھت ہمارے سروں پر سجائی ہوئی ہے, کوئی سہارا نہیں ہے, اور اتنا لمبا ہے کہ دور تک جہاں تک ہم نظر کرنے میں نظر ہی آ رہا ہے. یہ ستارے, یہ سیارے اتنا دور ہے ہم لوگوں سے کہ جس کی حد ہے. ہماری جو زمین ہے ان کے مقابلے میں بہت چھوٹی چھوٹی ہے, اور بعض ستارے سیارے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ہماری زمین ان کے مقابلے میں ہزاروں ہزار گنا چھوٹی ہے. وہ ہزاروں ہزار گنا ہم سے بڑے ہیں, سورج ہم سے بڑا ہے, ہماری گول دنیا سے بڑا ہے.
ایک نارمل جو سٹار ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا تحقیق کے مطابق کہ وہ 18 دنیا کے برابر ہے.
اب آپ بتائیں
نارمل
کتنے بڑے بڑے
ہوگا,
کتنے بڑے بڑے. پھر یہ ایک سٹار ہے, یہ ایک سٹار ملتے ہیں تو پھر ایک گلیکسی بن جاتی ہے, ایک کہکشاں جس کو بولتے ہیں گلیکسیز, یہ بن جاتی ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ان سب کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے. آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور آیت ہے وہ سنتے ہیں. جی
پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 61 میں ارشاد فرماتا ہے,
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ.
اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر پکڑ لیتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا, لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے, پھر جب ان کی مدت آ جائے گی تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی آگے بڑھیں گے.
پیارے پیارے بچوں, یہ پارہ نمبر 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 61 ہے, 61 نمبر آیت ہے, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے, آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اس سے پہلی آیتوں میں اللہ پاک نے مکہ شریف کے نان مسلمز کے بہت بڑے بڑے کفر اور بری باتوں کو بیان فرمایا ہے, جبکہ اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ پاک ان کافروں پر جلدی عذاب نازل نہ فرما کر انہیں ڈھیل دیتا ہے, انہیں ڈھیل دے رہا ہے. کس طرح؟ کہ ان پر جلدی عذاب الہی نازل نہیں ہو رہا تاکہ اس کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کا اظہار ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم کتنا بڑا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کتنا بڑا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر توبہ کر لیں, اللہ کے راستے پر آ جائیں. چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر اللہ پاک لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیتا اور عذاب میں جلدی فرماتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا بلکہ سب کو ہلاک کر دیتا. اللہ پاک اپنے فضل و کرم کی وجہ سے انہیں زندگی کا وقت پورا ہونے تک یا قیامت آنے تک مہلت دیتا ہے, پھر جب ان کی مقررہ مدت آ جائے گی تو وہ اس مدت سے نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی آگے بڑھیں گے. اب مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کو, اور اگر دیکھا جائے تو جو گناہگار ہیں گناہ کر رہے ہیں, تو ان سب کو مہلت عطا فرما رہا ہے. مہلت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وقت دیا جا رہا ہے, ان کو ٹائم دیا جا رہا ہے کہ اب بھی اللہ کی رحمت وسیع ہے, آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر اور اللہ تبارک و تعالی کو ایک مانو. یہ مہلت تمہیں دی جا رہی ہے, اے گناہگارو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ آیت کریمہ ہے نحل بھائی, میں اس کو جب دیکھ رہا تھا اور پڑھ رہا تھا تو بہت سی چیزیں میرے ذہن کے اندر آ رہی تھیں, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ پاک کی رحمت کتنی بڑی ہے, کتنی بڑی. سچی بات یہ ہے کہ وہ ایک پنجابی شعر ہے نا, جس کے اندر وہ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے. اگر وہ عدل کرے اور بندے کی پکڑ کرنے پر آ جائے نا, وہ بندے کی پکڑ کرے تو پھر تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, جن کی بڑی بڑی بلند شانیں وہ بھی تھر تھر کانپنے لگیں. جے فضل کرے تے بخش جاون میں ورگے منہ کالے, اگر وہ فضل کرے تو ہم جیسے لوگ بھی بخشے جائیں گے. ایک ہے فضل, ایک ہے عدل. اگر وہ کسی بندے کو عذاب دے رہا ہے تو یہ اس کا عدل ہے, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اچھے کام کرو, بندے نے اچھے کام نہیں کیے تو عدل کرتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا, اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. اور فضل یہ ہے کہ بندے نے گناہ کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے,
سبحان
یہ رب کا فضل ہے. تو ہم اپنے رب سے اپنے رب کے فضل کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے, اور توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, یہ تو کھلا ہوا ہے, کب بند ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو چاہتی ہے کہ بندہ بخش دیا جائے, کیا بندہ بھی چاہتا ہے کہ رب مجھے بخش دے؟ وہ تو سمجھ لیں گے, وہ تو روز قیامت بھی جو ہے وہ کس کس طرح کے معاملات ہو رہے ہوں گے. جب یہ پڑھ رہا تھا تیاری کر رہا تھا, ایک واقعہ میرے ذہن کے اندر آیا کہ ایک شخص جو ہے وہ میزان عمل پر کہاں لایا جائے گا؟
میزان عمل پر.
یہ میزان عمل ایک ترازو ہوگا جس پر اعمال تولے جائیں گے. اب جب اس کو وہاں لایا جائے گا نا تو کیا ہوگا, اس کے نیک اعمال تولے جائیں گے, برے اعمال تولے جائیں گے. نیک اعمال اتنے زیادہ ہوں گے, اتنے زیادہ ہوں گے کہ بھر جائے گا, برے اعمال بھی بہت زیادہ ہوں گے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ نیک اعمال میں سے صرف ایک عمل اس کو کم پڑ جائے گا, ایک نیکی کم پڑ جائے گی. اس کو کہا جائے گا کہ بھائی جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے, ایک کام کرو اگر کہیں سے ایک نیکی لا سکتے ہو تو جا کر لے آؤ. اب وہ ماں کے پاس جائے گا, باپ کے پاس جائے گا, گھر والوں کے پاس جائے گا, واسطے دے گا اپنی جو ہے وہ قرابت داری کے, اپنی رشتہ داری کے واسطے دے گا. ماں کہے گی بیٹا آج تو مجھے اپنی فکر ہے, باپ کہے گا بیٹا آج تو مجھے اپنی فکر ہے, دنیا میں جو کرنا تھا کر لیا تیرے لیے, اب نہیں میں کچھ کر سکتا. وہ مارا مارا پھر رہا ہوگا. اچھا کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ مارا مارا پھر رہا ہوگا تو ایک شخص اسے پوچھے گا بھائی کیوں پریشان ہو؟ وہ کہے گا بھائی میرے پاس اتنی نیکیاں ہیں, ایک نیکی کم پڑ گئی ہے, مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا. جو دوسرا بندہ ہوگا نا وہ کہے گا بھائی میرے پاس ایک ہی نیکی ہے, تمہارے پاس اتنی ساری نیکیاں ہیں, تمہیں جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے تو میری تو ہے ہی ایک نیکی, میرا کیا بنے گا؟ ایک کام کرو میری ایک نیکی تم لے لو, تمہارا تو کام بن جائے اور تم جنت میں چلے جاؤ. وہ اس کو اپنی ایک نیکی دے گا. اب جب جا کر دوبارہ اس کے نامۂ عمل کو تولا جائے گا, میزان عمل پر وہ آئے گا, اس کے نیکیوں والا پلڑا ایک ہی کمی تھی وہ پورا ہو گیا, اب وہ بھاری ہو جائے گا. اس کو کہا جائے گا جاؤ جنت میں جاؤ. اب جب وہ جنت میں جا رہا ہوگا تو اس کو کہا جائے گا ٹھہر جاؤ. وہ کہے گا مولا اب تو میرے پورے ہو گئے اعمال, اب کیوں؟ فرمایا جائے گا اس بندے کو لایا جائے جس بندے نے اس کو ایک نیکی دی. اب یہاں میں یہ بات کو یہاں تھوڑا سا روکوں گا اور یہ کہوں گا کہ دیکھیں کہ ایصال ثواب وہاں بھی چل رہا ہے. ایصال ثواب کا کیا مطلب ہے؟ ثواب پہنچانا. ایک نیکی تھی وہ, اس نے اس کو ایصال کر دی, دے دی, یہ تو وہاں بھی چل رہا ہوگا, آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. لوگوں کو وسوسے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, جس بندے نے نیکی کی ہے وہ اپنے لیے, وہ دوسرے کو کیا فائدہ پہنچائے گی. یہ حدیثوں کے اندر ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اب دیکھیں وہ ایصال ثواب کر دیا, اس کو ایک نیکی اس کو دے دی, اب کیا ہوگا؟ اس بندے کو لایا جائے گا اور پھر جو ہے وہ رب کی جانب سے ندا دی جائے گی, اس بندے کو کہا جائے گا کہ اے بندے تیرے پاس ایک نیکی تھی اور اس کے پاس اتنی ساری نیکیاں تھیں, تو نے اپنی ایک نیکی اس کو دے دی, اس کے اوپر تو نے رحم کیا, تو نے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا. سن تو اگر رحم کر رہا ہے تو مجھ سے بڑھ کر تو رحیم نہیں ہے, مجھ سے بڑھ کر تو رحم نہیں کر سکتا ہے, تو مجھ سے بڑھ کر مہربانی نہیں کر سکتا. اس کے پاس اتنی ساری نیکیاں تھیں, اس کو جنت میں جانے سے روک دیا گیا تھا, تیرے پاس اب تو ایک نیکی بھی نہیں بچی ہے, کیونکہ ایک نیکی تھی وہ تو نے اسحال کر دی ہے, دے دی ہے, گفٹ کر دی ہے, تیرے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہے. جاؤ میں نے تمہاری بھی بخشش و مغفرت فرما دی, دونوں بھائی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو اور دونوں کو میں جنت کا داخلہ عطا فرما رہا ہوں.
سبحان اللہ,
داخلہ جنت مل جائے گا, یہ اللہ کی رحمت ہے. اور کیا ہے یہ؟ اللہ کی رحمت جا رہی ہوگی, اس کی منشا ہوگی, اس کا ارادہ ہوگا کہ بندے کو بخش دیا جائے, لیکن بندے کے حقوق کے لیے بات آڑے آ رہے ہوں گے, اس نے کسی کا حق کھایا ہوا ہوگا, لیکن رب کریم کی یہ رضا ہوگی کہ اس بندے کو بخشنا ہے. اب پتہ کیا ہوگا نحال بھائی, جس بندے کا حق کھایا گیا ہے نا اس کو لایا جائے گا, ٹھیک ہے, اس کو لایا جائے گا, اس کے سامنے جنت کے محلات شو کرائے جائیں گے. فرمایا جائے گا کہ وہ دیکھ کر بولے گا یہ کس کے ہیں, تو ارشاد فرمایا جائے گا کہ جو اس کی قیمت ادا کر لے, پیمنٹ کرو لے لو. مولا اتنے شاندار محلات کی پیمنٹ کون کر سکتا ہے, کون اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ تو فرمایا جائے گا کہ تم ادا کر سکتے ہو. مولا میں کیسے؟ فرمایا جائے گا تم ایسے اس کی قیمت ادا کر سکتے ہو کہ جو یہ جو بندہ ہے نا اس کے تمہارے پر کچھ حقوق باقی تھے, معاف کر دو اسے. اگر تم نے اس کو معاف کر دیا تو یہی قیمت ہے, اس کے بدلے میں تمہیں جنتی محلات عطا کر دوں گا. وہ بندہ بولے گا مولا میں نے اس کو معاف کیا, مجھے جنتی محلات عطا فرما. اس بندے کو بھی بخش دیا جائے گا, اس بندے کو بھی بخش دیا جائے گا. یہ رحمت ہے, یہ کرم ہے. اور میں یہ آخری بات کر کے پھر اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھوں گا کہ ہک گناہ میرے ماں پیو ویکھن اور عمری منہ نہ لاویں. معاملہ یہ ہے کہ گھر والے ایک گناہ دیکھ لیں, خاندان والے ایک گناہ دیکھ لیں تو وہ ساری زندگی تانا دیتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کسی بھی ملک کی اگر آپ کو نیشنلٹی چاہیے ہوتی ہے تو آپ کو جو ہے وہ اس علاقے سے اس علاقے کے تھانے میں جا کر ایک جو ہے وہ اپنی کلیریفیکیشن کا سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس بندے کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے اور کسی قسم کی اس کی جو ہے نا وہ غلط کاموں کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے جو جس کو کہتے ہیں کریکٹر سرٹیفکیٹ. تو آپ کو وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی بندے کے اوپر ایک دفعہ کوئی جرم ہو جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, تو اس کو پھر جو ہے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوتا. ایک اس سے مسٹیک ہو جائے جاری نہیں ہوتا. دنیا والے ایک غلطی کو نہیں بھولتے, وہ لاکھ معافی کر لے, اس کا بدلہ بھی دے دے, کچھ کر لے, لیکن رب کریم کی رحمت کیسی ہے پتہ ہے آپ کو؟ قرآن پاک میں رب کریم ارشاد فرما رہا ہے, جس کا میں خلاصہ اور مفہوم عرض کر رہا ہوں, جس کا مقصد اور خلاصہ اور معنی یہ ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے, گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو نہ صرف معاف فرماتا ہے بلکہ اس کے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے.
سبحان اللہ,
اور کیسا کرم ہے رب کا. بات یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے مانگنے والا ہونا چاہیے. اس کی رحمت ہے, وہ تو رحیم ہے, وہ تو کریم ہے, وہ تو عطا کرنے والا ہے. بندے کا اب دیکھنے کے بندے کا خود بھی ارادہ ہے کہ نہیں ہے. بندہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے, ناراض پہ ناراض کیے جانے والے کام کر رہا ہے, وہ خالق ہے, ہم اس کے بندے ہیں اور ہم نے اس کی ماننی ہے, لیکن ہم اس کی بات مان ہی نہیں رہے ہوتے, گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہوتے. اور پھر اگر پکڑ ہو تو پھر یہ جو لکھا ہے نا, میں نے آپ کو بیان کیا کہ جب پکڑ کی جائے گی تو پھر نہ بندہ ایک قدم آگے بڑھ سکے گا, نہ پھر ایک قدم پیچھے بڑھ سکے گا.
اللہ,
پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی. اور ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا سنا ہے کہ وہ ایک بزرگ جو ہیں, وہ کسی کے خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو ہے نا, وہ ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو بخش دیا گیا؟ کہا کہ جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ بخشش میری ہو جائے, لیکن ایک دفعہ میں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور روزہ افطار کرنے کا وقت آ گیا, میں ایک دکان کے پاس سے گزرا تو میں نے وہاں سے جو ہے نا وہ گندم کا دانا اٹھا لیا کہ میں افطار کر لوں. اس کو میں نے دو ٹکڑے کیا تھا اور پھر اس کے بعد مجھے یاد آیا کہ بھائی یہ تم میں نے ایسے اٹھا لیا, پرمیشن نہیں لیے. ٹھیک ہے, میں نے واپس رکھ دیا تھا, وہ پرمیشن دینا باقی ہے ابھی تک میری, اور اس کی وجہ سے اب تک میں داخل جنت سے روک دیا گیا ہوں.
اللہ,
اتنی چھوٹی سی بات ہے. اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو یہ سمجھ کر مت چھوڑیں کہ یہ چھوٹی نیکی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے چوٹی کے ولی, صوفی کامل, جب تک صوفیوں میں ان کا نام نہ لیا جائے بات پوری نہیں ہوتی ہیں. احیاء العلوم اور کیسے کیسی شاندار کتابیں آپ نے اس پہ لکھی ہیں تصوف کے اوپر. آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا بنا آپ کا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے بخش دیا. کہا کیسے, کیا کیا سبب ہوا, کیا سبب ہوا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک دفعہ نا میں کتاب لکھ رہا تھا, تو کتاب لکھتے لکھتے نا وہ سیاہی جو تھی اس کے اوپر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی, اور اس نے اس کو چوسنا شروع کر دیا, سیاہی پینا شروع کر دی. تو میں نے لکھنا اسٹاپ کر دیا, میں نے رائٹنگ اسٹاپ کر دی تاکہ یہ مکھی پی لے, جو اس کا رزق ہے وہ اپنا حاصل کر لے, پیٹ بھر لے, چلی جائے. تو میں نے اس مکھی کے ساتھ یہ بھلائی کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ میری بھلائی اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے اس عمل کے صدقے میں میری بخشش و مغفرت فرما دی.
سبحان اللہ,
بظاہر ہی کتنا چھوٹا سا عمل ہے لیکن بخش دیا گیا بندہ. تو کسی بھی نیک عمل کو چھوٹا سمجھ کر جو ہے وہ نہ چھوڑیں, اور کسی بھی گناہ کو یہ سمجھ کر کے یہ تو بہت معمولی سی بات ہے, کیا ہوگا, گناہ صغیرہ ہی تو ہے. نہ نہ نہ, یہ نہ سوچیں کبھی بھی اس چکر میں نہ پڑیں کہ یہ گناہ صغیرہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہے. بس یہ دیکھیں کہ یہ رب کی نافرمانی, رب کا منع کرتا ہے ختم, میرے رب نے منع کر دیا ہے ختم. ٹھیک ہے جی, اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
سبحان اللہ, سبحان اللہ. دی گڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, آج بھی میسیج آف قرآن سیگمنٹ میں, پیغامات قرآن کے سیگمنٹ میں دو بہت پیارے پیغامات ہم نے سنے ہیں, اور آخر میں جو ابھی گفتگو فرمائی عمر فیاض بھائی نے, بہت پیاری گفتگو, اور یہ بہت زیادہ ہمیں اس سے درس بھی حاصل کرنا چاہیے, اس سے سیکھنا بھی چاہیے ہمیں, اور سیکھنا یہ چاہیے کہ کوئی بھی گناہ ہمیں چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں ہے, کوئی بھی نیکی ہمیں چھوٹی سمجھ کر چھوڑنی نہیں ہے. خلاصہ تو یہی ہوا نا عمر فیاض,
بالکل.
کوئی بھی گناہ ہمیں چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں ہے, کوئی بھی گناہ چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں ہے, اور کوئی بھی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑنی نہیں ہے, کوئی بھی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑنی نہیں ہے. بعض اوقات وہ چھوٹی نیکی ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارے مقام کو, مرتبے کو بڑھا دیتی ہے. وہ عمر فیاض بھائی, ایک درود پاک کا بھی تو وہ جو واقعہ ہے کہ میزان عمل پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک
پرچی لے کر آئیں گے. بالکل ایسا ہی ہے کہ میزان عمل پر جو ہے وہ پرچی لائی جائے گی, اور وہ اس کا واقعہ اس طرح کا ہے کہ ایک بندے کے نام اعمال کو تولا جا رہا ہوگا, تو اس کے جو نیکیوں والے اعمال ہیں وہ کم ہوں گے. اتنے میں ایک بزرگ آئیں گے, اور بزرگ آ کر ایک پرچی جو ہے وہ اس کے نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیں گے. جیسے وہ پرچی ڈالیں گے تو اس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا, اور بزرگ جانے لگیں گے. تو بندہ دوڑ کر ان کے پاس جائے گا اور ان سے پوچھے گا, بھائی آپ کون ہیں اور یہ پرچی کیا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ فرمائیں گے, پہچانا نہیں, میں کون ہوں؟ چلو بتاتا ہوں میں کون ہوں, میں تمہارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
سبحان اللہ,
رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ پرچی کیا تھی؟ فرمایا یہ وہ درود تھا جو تو نے دنیا کے اندر پڑھا تھا، آج کے لیے میں نے تیرے لیے اب تک سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔
سبحان اللہ۔
اور وہ بندے کے کام آیا۔ آپ دیکھیں یہ کیسی بات ہے، بظاہری طور پر بندہ دیکھے تو درود پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ لگا، صلی اللہ علیہ محمد سیکنڈ لگا، لیکن یہ کہ کتنی بڑی بڑی اس کی برکتیں۔ تو یہ نہیں سوچیں کہ بھی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، گناہ ہے چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو تو نہیں کرنا، نیکی ہے چھوٹی سے چھوٹی بھی ہے کرنے کی کوشش کریں، اس کی طرف جستجو کریں۔ قرآن نے، حدیث نے، بزرگوں نے، نبی پاک اسلام نے یہی درس دیا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں کتنی زبردست یہ تاکید کی گئی ہے کہ راستے میں پتھر بھی پڑا ہو تو اٹھا کے سائڈ پہ کر دو، حالانکہ کتنی بہت معمولی سی بات ہے یہ کہ بظاہر ہی دیکھا جائے کہ پتھر پڑا ہے سائڈ پہ کر دو، کانٹا پڑا ہوا ہے سائڈ پہ کر دو، آج کے دور میں اگر کوئی کیل پڑی ہوئی ہے تو سائڈ پہ کر دو، کسی کا ٹائر پنچر نہ ہو جائے، کوئی کانچ کا وہ پیس پڑا ہوا ہے اس کو سائڈ پہ کر دیں، کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے سائڈ پہ کر دیں۔ بظاہری طور پر یہ بہت معمولی سی باتیں، ٹھیک ہے، لیکن بزرگان دین ان کے اوپر کس طرح عمل کیا کرتے تھے اور نبی پاک علیہ السلام کی اور بزرگوں کی اداؤں کو کس طریقے سے وہ اپنایا کرتے تھے کہ بھئی یہ طریقہ ہمیں بیان کیا کہ ہمیں کرنا ہے۔ بس ایک صحابی رسول ایک جگہ سے گزر رہے ہیں اور جو ہے نا وہ یوں جھک کر گزر رہے ہیں، تو ان سے کسی نے پوچھا بھئی جھک کے کیوں گزرے ہو، نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی ٹہنی ہے نہ کوئی شاخ ہے، کیوں ایسا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی اس لیے کیا کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا اور جو ہے وہ یہاں پر اس وقت درخت تھا، تو نبی پاک علیہ السلام یہاں سے، تو میں بھی یہاں سے آج، وہ نگرانی شیرہ کہتے ہیں نا کسی کی ادا کو
ادا کر رہا ہوں،
تو اداؤں کو ادا کرنے والے ہیں۔ حضرت عثمان غنی وضو کرتے ہوئے مسکرا رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہیں، کیا رسول اللہ کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا میں نے، تو وہ بھی وضو کر رہے تھے اور وہ بھی مسکرا رہے تھے، ہم نے بھی حضور سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ بندہ جب جو ہے وہ وضو کرتا ہے تو پانی کے ساتھ ساتھ، جیسے جیسے پانی سے بندہ کے اعضاء دھلتے ہیں نا، پانی کے ساتھ اس کے اعضاء بھی دھلتے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔
سبحان اللہ۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ الکریم ہم آیت کا شان نزول سنیں گے، سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔
پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 28 سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 14 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے،
الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون۔
ترجمہ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنا لیا جن پر اللہ پاک نے غضب فرمایا، وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کا شانی نزول یہ ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن نبط المنافق کے بارے میں نازل ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتا اور یہاں کی بات نان مسلم کے پاس پہنچاتا تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت ایک آدمی آئے گا جس کا دل انتہائی سخت ہے اور وہ شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تھوڑی دیر میں عبداللہ بن نبط آیا، اس کی آنکھیں نیلی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اور تیرے ساتھی ہمیں کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ وہ قسم کھا گیا ایسا نہیں کرتا، اور اپنے یاروں کو بھی لے آیا، انہوں نے بھی قسم کھائی کہ ہم نے آپ کو برا بھلا نہیں کہا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی کڈس پتری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آیت کے نازل ہونے کی وجہ یعنی آیت کا شان نزول ہم سن رہے تھے انزل بھائی سے، اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔
پیارے بچوں، آج جو قرآنی واقعہ ہم سنیں گے وہ واقعہ ہے فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کا۔ فرعون ایک نافرمان گزرا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، بادشاہ تو وہ تھا ہی، ٹھیک ہے، مصر کا بادشاہ تھا، اور اس نے جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کیا۔ فرعون کا اصل نام کیا تھا، کسی کو پتہ ہے؟ فرعون کا نام اصل فرعون نہیں تھا، اصل بات یہ ہے کہ مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہتے تھے۔
اچھا
جی، ہر بادشاہ جو مصر کا بادشاہ بنتا تھا اس کو کیا کہتے تھے؟
فرعون۔
فرعون کا اصل نام تھا ولید۔ کیا نام تھا؟
ولید،
ولید، ولید اصل اس کا نام تھا۔ پیارے بچوں، جب اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ ایک خاص ٹائم میں مصر سے روانہ ہو جائیں اور اس کے لیے اپنا سامان بھی تیار کر لیں، اور پھر جب بنی اسرائیل مصر سے نکل گئے تو فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ بنی اسرائیل اس کا ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت تنگ کر رہا تھا لوگوں کو، مسلمانوں کو پریشان کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی نکلتے ہیں، چھوڑو اس ملک کو، یہاں سے چلتے ہیں۔ تو جب وہ جانے لگے تو فرعون کو پتہ لگ گیا کہ بھائی یہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، لہذا وہ ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ روانہ ہوئے اور دریا کے کنارے پر پہنچے اور ادھر فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ ان کے قریب پہنچ گیا تو بنی اسرائیل بہت ڈرنے لگے، کیونکہ سامنے دریا تھا اور پیچھے فرعون تھا۔ اب کیا کریں، وہ آگے جائیں کہ پیچھے جائیں؟ آگے جاتے ہیں تو دریا ہے، پیچھے جاتے ہیں تو فرعون کی فوج جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اور حملہ ہو سکتا ہے، پریشانی ہو سکتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو جناب پھر پریشانی ہوگی۔ اب کرنا کیا ہے؟ اللہ پاک نے اس حالت میں ان پر اس طرح انعام فرمایا کہ دریا میں ان کے لیے راستے بنا دیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس میں داخل ہو کر دریا کے پار تشریف لے گئے، اور روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی لاٹھی کو زمین پر مارو۔ انہوں نے جب زمین پر مارا تو پھر دریا جو تھا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ میں سے راستہ بن گیا، اور پھر آپ اس راستے سے سفر کرتے کرتے دریا کے پار پہنچ گئے۔ اچھا، اب دریا کے پار پہنچ گئے، دریا فوراً نہیں ملا، وہ دریا کھلا رہا اور راستہ بنا رہا۔ فرعون نے دیکھا کہ جناب راستہ ابھی بھی موجود ہے، لہذا فرعون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اپنی فوج لے کر دریا میں داخل ہو گیا۔ جب فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ اس دریائی راستے میں داخل ہو گیا تو اللہ پاک نے دریا میں بنے ہوئے راستوں کو ملا کر فرعون کو اس کی پوری فوج کے ساتھ غرق کر دیا، وہ اس کو ڈبو دیا، وہ غرق ہو گیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس امید پر اپنے اخلاص اور ایمان کا اظہار کرنے لگا کہ اللہ پاک اسے اس مصیبت سے نکال دے گا، تو اس سے کہا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، جبکہ تجھے پتا ہے کہ اب زندگی کی کوئی امید باقی نہیں ہے، اب تیرے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ اب تو ایمان لا رہا ہے کہ جب پتہ لگا کہ بھائی اب تو تجھے بچنا ہی نہیں، اب تو سمندر میں غرق ہو رہا ہے، اب کیا ایمان لے کر آ رہا ہے؟ جبکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹاتا رہا۔ آپ دیکھیں، اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پیدا ہونے والے ہیں، تو اس نے اس وقت جو بھی بچہ پیدا ہو رہا تھا، جو بھی لڑکا پیدا ہو رہا تھا، اس نے آرڈر دیا کہ ہر لڑکے کو مار دیا جائے۔ اور پھر اللہ کی قدرت کیسی ہوئی، نہال بھائی، کہ سمندر میں ڈال دیا گیا، آپ کی والدہ نے آپ کو صندوق کے اندر وہ ڈال کر چھوڑ دیا، اور پھر اسی کے محل پر آپ نکلے، اور یہی خلاف تھا، اور اسی کے گھر پر اس کی پرورش ہوتی رہی، اسی کے گھر پر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور پھر جو ہے وہ معاملہ یہ چلتا رہا۔ پھر فرعون اور اس کی فوج جو ہے وہ دریا میں غرق ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ فرعون مر گیا، لیکن کچھ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مر گیا، لوگ پریشان ہی اتنا تھے، لوگوں نے بولا بھائی ہمیں تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ مر گیا۔ تو اللہ پاک کے حکم سے دریائے نیل نے فرعون کی جو ڈیتھ باڈی تھی، دریا نے فرعون کی ڈیتھ باڈی کو دریا کے کنارے پر پھینک دیا، جسے دیکھ کر قوم کو یقین آ گیا کہ فرعون واقعی مر گیا ہے۔ پیارے بچوں، اس واقعے کا ذکر پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور اس کے علاوہ دیگر آیات کے اندر موجود ہے۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ پاک کے جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اس بندے نے، فرعون نے، اللہ پاک کی بارگاہ میں نہ صرف گستاخی کی، نہ صرف یہ کہ نافرمانی کی، بلکہ خود خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، خود خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کیا، مسلمانوں کو تنگ کیا، اور پھر آخر کار نتیجہ کیا نکلا کہ خود بھی تباہ ہوا اور اپنی قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے وہ نیکوں کی صحبت عطا فرمائے، نیکوں کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم بھی اچھے ہوں گے، بروں کے ساتھ بیٹھیں گے پھر برے ہو جائیں گے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے ساتھ ہے، ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، اور جو بالخصوص کراچی والے ہیں وہ تو بالخصوص کراچی میں حاضر ہوں، ہفتے کی رات کو امیر اہل سنت کی صحبت اختیار کریں، اور جو ہے وہ مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین آمین۔ ماشاءاللہ عزیز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، فرعون کا آج ہم نے واقعہ سنا ہے کہ فرعون کس طرح دریا میں، دریا نیل میں غرق ہوا، اس کی قوم بھی ڈوب گئی، اس کے ساتھ جو لوگ تھے، جو لشکر تھا اس کے ساتھ، وہ بھی ڈوب گیا، فرعون بھی ڈوب گیا، اور پھر فرعون کو اللہ پاک نے لوگوں کے سامنے، اس کی اپنی ہی قوم کے سامنے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اگر اسی طرح کے آپ مزید قرآنی واقعات سننا چاہتے ہیں تو آپ نے ہمارے پروگرام کی پچھلی ایپیسوڈز دیکھنی ہیں، اور اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو یہ واقعات سنانا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک کام کرنا ہے، وہ کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے مکتبۃ المدینہ سے ایک بک لے لینی ہے جس کا نام ہے عجائب القرآن ما غرائب القرآن۔ آپ اسے انٹرنیٹ سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس میں قرآنی واقعات موجود ہیں۔ جی کڈس بدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں ارشاد فرماتا ہے،
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔
ترجمہ، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اسی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ کعبہ شریف کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے، چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس امید پر بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس پر نماز کے دوران یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو اللہ پاک کی رضا قرار دیتے ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کے حسین انداز کو قرآن پاک میں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور خوشی کے مطابق کعبہ شریف کو قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز ہی میں کعبہ شریف کی طرف پھر گئے، مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرح رخ کیا، اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئیں اور 2 رکعتیں کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ پیارے بچوں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بہت پسند ہے، اور اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو پورا فرماتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم۔ ہم سب چاہتے ہیں، سبھی سارے انسان، سارے مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کی رضا کو حاصل کریں، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، لیکن خدا کس کی رضا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ، شان محمد سیگمنٹ کے ساتھ، ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کی آج کی قسط کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدری چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔
ہے اور واقعات بھی ہیں۔